الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین کرام، سورہ الفرقان کی دو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین گناہوں کا ذکر کیا اور ان گناہوں کے انجام کا ذکر کیا. ایسے تین گناہ کہ جن سے رحمان کے بندے، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر مقام اور ہر لمحے اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، وہ ان گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. ارشاد پاک ہوا کہ رحمان کے بندے تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی کسی انسان کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا اللہ نے حرام کیا ہے ما سوائے اس کے کہ وہ حق ہو جائے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. قیامت کے دن اس کے لیے دوہرا عذاب ہے جس میں وہ رسوائی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. سب سے پہلے ان دو آیات میں ہمارے سامنے توحید پر یقین رکھنے والوں کی ایک صفت یہ آتی ہے کہ وہ شرک سے اجتناب کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو پکارتے ہیں. گویا کہ توحید ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوتی ہے. وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کسی دوسرے معبود، کسی دوسرے الہ اور کسی دوسرے رب کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. توحید کیا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے کلیدی اور بنیادی تعلیم توحید ہے، اور ایک اندازے کے لحاظ سے ایک تہائی آیات عقیدہ توحید کی طرف دعوت دے رہی ہیں. 124,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان اور معرفت کو عام کریں. بات کو آسان بنانے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کے تین اہم پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا اور تنہا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہیں. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اپنے اختیار، اپنی اتھارٹی اور اپنے اقتدار اور بادشاہت میں بھی اللہ ایک ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں وہ اللہ کی ذات کو بھی ایک مانیں، اسے صفات میں بھی یکتا تسلیم کریں اور اس کے کلی اختیار میں بھی اسے وحدہ لا شریک تسلیم کریں۔ چنانچہ اللہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اس کی بڑی جامع اور خوبصورت تشریح قرآن مجید نے کی، اور یہ جامع صورت نعمت کے طور پر عطا کی گئی۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی اور شے نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ وہ ذات میں نہ وقت کا پابند ہے، نہ مکان کا پابند ہے، نہ زمانے کا، نہ آغاز کا، نہ انجام کا، وہ یکتا اور وہ بے مثل ہے، وہ حی و قیوم ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک تعداد ان ناموں کی ہے کہ جو اس کی ذات کے یکتا ہونے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اور پھر وہ اپنی صفات میں بھی واحد ہیں، وہ رب ہیں، پالنے والے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ خالق ہیں، تخلیق کرتے ہیں، بلکہ اپنی مخلوق کی بقا کے ضامن بھی وہی ہیں، تخلیق بھی رب ہی کرتے ہیں اور فنا بھی رب ہی کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید نے بتایا، الذی خلق الموت والحیات، یہ رب وہ ہے، برکتوں والا رب، تبارک الذی، وہ برکتوں والا رب جس نے زندگی کو بھی تخلیق کیا ہے اور جس نے موت کو بھی تخلیق کیا ہے۔ اللہ اپنی صفات سے پہچانے جاتے ہیں، اور وہ ہر جگہ ہیں، ہر کہیں ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور اللہ کے 99 نام اس کی صفات کو بھی ظاہر کرتے ہیں، رحمان ہونا، رحیم ہونا، علیم ہونا، اللہ کا خبیر ہونا، سمیع اور بصیر ہونا، رؤوف بالعباد ہونا، یہ سب اس کی صفات ہیں، اور اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کی معرفت، اس کے ذوق اور اس کے شوق اور اس کے دھیان کی طرف انسانوں کو دعوت دیتی ہیں۔ اور توحید کا تیسرا رخ یہ ہے کہ اللہ اپنی اتھارٹی میں، اپنی عظمت میں، اپنی خدائی میں، اپنے اقتدار میں، اپنی سلطنت میں، اپنی ریاست اور اپنی حکومت میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی قدرت کاملہ میں بے نیاز ہی ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، یکتا ہیں، اور ہر چیز پر اس کا اقتدار قائم ہے۔ چنانچہ یہ وہ توحید ہے جس کو 124,000 پیغمبر سمجھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور توحید اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر اور رسول الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ زبان بولنے والوں میں، الگ الگ نسلوں میں، الگ الگ خطوں میں، الگ الگ قوموں اور معاشروں میں مبعوث کیے گئے، لیکن یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس نیلے آسمان کے نیچے زمین کی پشت پر مختلف صدیوں میں آنے والے یہ برگزیدہ بندے کہ جن کے کردار اور جن کی سیرت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ سب اس بات پر متفق تھے کہ عبادت اور بندگی، پکارنا، جھکنا، گریہ وزاری کرنا، حاجتیں طلب کرنا، مشکل کشا سمجھنا، یہ صرف اور صرف رب کے لیے ہے جو واحد ہے، جو یکتا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا پیغمبروں کی بات ماننے والے اور آج امت مسلمہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی، توحید اس کا طرہ امتیاز ہے، اس کی شان ہے، اس کی شناخت ہے، اس کی پہچان ہے کہ جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتا، کسی اور کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، کسی اور کی طرف وہ نگاہ نہیں کرتا۔ سامعین کرام، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مکہ میں مبعوث کیا گیا وہ مکہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا، بلکہ قرآن پاک ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے، تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ مکہ میں رہنے والے اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے لوگ اللہ کو پکارتے تھے اور اس کے سامنے جھکتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں آتے تھے، حج اور عمرے کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، لیکن شرک کے گناہ کے اندر مبتلا تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کچھ بتوں کو، کچھ معبودان باطل کو، کچھ اپنے تراشے ہوئے بتوں کو اس کی وحدانیت میں شریک کر لیتے تھے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ کا وہ تعارف پیش کیا کہ جو اللہ کو یکتا بناتا ہے، جو شرک کی گندگی سے اور شرک کی ذلت سے انسان کو اٹھا کر توحید خالص کا پرچم عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلمے کی طرف دعوت دی وہ کلمہ توحید ہے، اور یہ توحید ماز الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کیا ہے کہ اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں ایک مانا جائے۔ تو ذرا توجہ ہو کہ یہ توحید اپنے ماننے والوں کو بہت بہادر، جرأت مند، نڈر اور بے باک بنا دیتی ہے، اس لیے کہ جھوٹی خدائیوں کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، اور تو جو تمام قوتوں کا، طاقتوں کا، اختیارات کا سرچشمہ ہے اللہ وحدہ لا شریک، بندہ اپنے اس رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، اس کے سپرد اپنے آپ کو کر لیتا ہے، تو پھر وہ کمزور نہیں رہتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی طاغوت کا یعنی شرک کا انکار کر دے، شیطان کے راستے کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، وہ ایک ایسے مضبوط کڑے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لَا انْفِصَامَ لَهَا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ارشاد پاک ہوا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو پھر ایمان لانے والوں کا ولی ہے، دوست ہے، پھر وہ انہیں شرک کی گندگیوں، گورکھ دھندوں، ظلمتوں، اندھیروں، تامک ٹوئیوں، اندھیر نگریوں سے نکال کر اپنے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ ان کی توحید ہے جو ایمان لانے والوں کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ اپنی صفات میں یکتا ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ توحید پر ایمان ہو اور انسان رزق کے معاملے میں، دنیا کی ضرورتوں کے معاملے میں کسی اور کی طرف دیکھے، اور اعداد و شمار کے دنیا اور میدان کے اندر ہر وقت پریشان ہوتا رہے کہ کہاں سے کھاؤں گا، کیسے ہوگا؟ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے اور نتائج کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ اکبر کی اذان دینے اور سننے والا، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا، آیت الکرسی کو حرز جان بنانے والا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، اپنے آپ کو معاہد کہنے والا، وہ اگر رزق کے خوف میں مبتلا ہو جائے اور توحید پرستوں کے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جانے لگے کہ آبادی کنٹرول نہ کی گئی تو وسائل کم ہو جائیں گے، توحید والوں کی بستیوں کے اندر جہاں اذانیں ہوتی ہیں لوگ رزق کے خوف میں مبتلا ہو کر حرام ذرائع اختیار کریں اور اپنی آمدن کو بڑھائیں، اور توحید کے اوپر ایمان رکھنے کے باوجود لوگ اللہ کے قانون کے خلاف چلیں، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو کہا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ سمیع ہیں، ہم چپکے چپکے بولیں اور بلند آواز سے بولیں، وہ ہماری حاجتوں اور ہماری ضرورتوں کو سننے والے ہیں، اور اگر نہ بول پائیں تو وہ خبیر ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، اور اگر ہم نہ کہہ پائیں اور ہمیں خود بھی اپنی ضرورتوں کا اندازہ نہ ہو پائے تو وہ علیم ہیں، وہ جان لیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک ہمارے حالات کو نہ جانتے ہوں، بلکہ نہیں، وہ ایسے اللہ ہیں، ایسے الہ، ایسے معبود، ایسا رب، ایسا پروردگار جنہوں نے ساری زمین کو اور اس کی فضاؤں کو، اس کے موسموں کو، اس کے کھیتوں کو، اس کی کھلیانوں کو اور اس کی فضا کو، اس کی نعمتوں کو اپنے بندوں اور اپنی مخلوق کے لیے سازگار بنایا ہے، اور سب چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، لہذا یہ پوری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان، اس کی معرفت، اس کے ذوق و شوق، اس کے دھیان اور اس کی طرف جستجو اور آرزو کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ انسان کسی اور چوکھٹ کی طرف نہ جائے، اور انسان فکر معاش میں مبتلا ہو کر اللہ سے غافل نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف دھیان کرے، اپنے حصے کا کام کرے، لیکن نتیجہ اللہ سے طلب کرے، اس کی دہلیز سے، اس کی چوکھٹ سے، اس کے قدموں سے، اس کی طرف رجوع کر کے، اس کی جستجو کر کے۔ اور اگر انسان نے اللہ کی صفات کو نہ پہچانا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ کام تو ایسے ہوگا، اور تدبیر کو اس نے اللہ کی توحید کی راہ میں حائل کر لیا اور تدبیر پر اکتفا کر لیا اور فکر معاش میں مبتلا ہو گیا، تو پھر فکر معاش رزق کے خوف سے جنم لیتی ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، زندگی کیسے گزاروں گا۔ اس نے اللہ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، قدر تھی، اس حق کو ادا نہیں کیا گیا۔ اقبال یہ کہتے ہیں، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری، دے کے تجھے فکر معاش، دل لرزتا ہے حریفانہ کشا کش سے تیرا، زندگی موت ہے، کھو دیتی ہے جب ذوق خراش، اور اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش۔ چنانچہ اللہ کی صفات کو پہچاننا توحید ہے، نہ تو کوئی موت کے خوف میں مبتلا ہو کہ فلاں قوت، فلاں ریاست، فلاں یرغار، فلاں اسلحہ، فلاں ٹیکنالوجی اور فلاں تہذیب ہمیں کچل دے گی۔ موت وقت سے پہلے نہیں آتی، موت مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، موت ایمان لانے والے کی ہو اور موت ایمان نہ لانے والے کی ہو، موت امیر کی ہو، موت غریب کی ہو۔ اللہ کی صفت کیا ہے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ موت آنی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے اور باقی رہ جانا ہے عزت والے رب نے اور اس کے چہرے نے۔ لہذا اس کی صفات کو پہچاننا توحید ہے کہ زندگی اور موت پر اس کا اختیار ہے، رزق پر اس کا اختیار ہے، اولاد دینے اور اولاد کے پروان چڑھنے پر ہم اسی کی مدد اور اسی کی سرپرستی اور اسی کی طرف سے مشکل کشائی کے محتاج ہیں۔ چنانچہ توحید کا ایک پہلو اس کی ذات کو پہچاننا، دوسرا پہلو اس کی صفات کو پہچاننا، لیکن بات یہاں رکتی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر اس کے اختیار اور اس کے قانون کو پہچاننا کہ وہ بڑا زبردست ہے، وہ عزیز ہے، وہ توانا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی فرمان روائی ہے، اور اس نے اپنے حکم کو آسمانی پیغام کے ساتھ نازل کیا ہے۔ لہذا ان الحکم الا للہ، قانون کسی اور کا نہیں، قانون اللہ کا۔ لہذا یہ امت صدیوں سے اس قرآن پر، اس توحید پر ایمان لانے کے بعد یہ یقین رکھتی ہے کہ تمام امت مل کر اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتی، اور اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو کوئی ادارہ، کوئی پارلیمنٹ، کوئی ریاست اور کوئی مجلس حلال کو حرام نہیں کر سکتی۔ اللہ اتھارٹی ہیں، اور اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے رسول اتھارٹی ہیں، اس لیے ان سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، قانون اللہ کا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی صفت یہ بیان کی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، تو یہ آیت کریمہ کا حصہ توحید پر ایمان رکھنے والوں کو ایک غیرت عطا کرتا ہے، ایسی غیرت کہ جس کے نتیجے میں ان کی نگاہ بلند ہو جاتی ہے، اور وہ جو کہا گیا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، ایسی نگاہ جو کسی اور چیز کو خاطر میں نہیں لاتی، ان کی محبتیں خالص ہو جاتی ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف نظر رکھتے ہیں، ان کی نگاہ غیرت کی نگاہ ہوتی ہے، اور وہ کسی اور در، کسی اور سرکار، کسی اور دربار، کسی اور اقتدار، کسی اور سرکار کی طرف نگاہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور مولانا جوہر رحمت اللہ علیہ نے کیا لافانی شعر کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہر چیز سے یہ بندہ اوپر اٹھ جاتا ہے، ہر چیز سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اس کی نگاہ بلند ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرنے والے شرک کی گندگی اور ذلت سے بچنے والے لوگ، ایسے لوگ جو اللہ کی رحمتوں کے طلبگار اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار، اس کی جستجو کرنے والے، اسی کی طرف جھکنے والے، اسی کے سامنے گریہ وزاری کرنے والے، اسی کو دستگیر اور مشکل کشا سمجھنے والے، اللہ کو پہچاننے والے لوگ، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ لہذا نہ تو ذات میں شرک کرتے ہیں کہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک سمجھتے ہوں، کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے، کسی کو اللہ کی بیٹی نہیں سمجھتے، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک سمجھتے، نہ اس کے اختیار میں کسی کو شریک سمجھتے ہیں، بلکہ ہر معاملے میں ان کا یقین کیا ہے کہ نخنو اقرب الیہ من خبل الورید، کہ ہماری جو شاہ رگ ہے، ہمارا اللہ اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اور اپنی بندوں کے لیے رحمت و رافت کے ساتھ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے حبیب، آپ سے یہ ہمارے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں بتائیے کہ جب کوئی پکارنے والا ہمیں پکارتا ہے تو ہم اس کی پکار کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اس لیے یہ اس رب کا تصور ہے جو مستحکم ہوتا ہے، تو انسان اسباب کی دنیا کا محتاج نہیں رہتا، اور اسباب کو اپنے پاؤں کی زنجیر اور بیڑی نہیں بننے دیتا، بلکہ ان سے اوپر اٹھ کے اللہ وحدہ لا شریک کے تصور کے ساتھ ہر حال کے اندر، ہر حال کے اندر، چاہے بہار ہو، چاہے خزاں ہو، چاہے غربت ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے امن کا زمانہ ہو، چاہے امتحان کا زمانہ ہو، چاہے اقتدار مسلمانوں کے پاس ہو یا اقتدار کافروں کے پاس ہو، ہر حال میں وہ اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے اختیار کو، اس کی موجودگی کو اپنے لیے قوت طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے، اور اس کا دل نہیں ٹوٹتا بلکہ اللہ کا تصور اس کے دل کو قوت عطا کرتا ہے، اس کے حوصلے پست نہیں ہوتے بلکہ اس کے سینے کے اندر استقامت کے جذبے موجزن ہو جاتے ہیں، اور اس کے پاؤں کے اندر لغزش نہیں آتی بلکہ اس کے قدموں میں ثبات اور استقامت آتا ہے۔ اور توحیدی کی ضمن میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نہ تو وہ شفاق ہے، نہ تو وہ ظالم ہے، اور نہ ہی وہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے، نہ ظلم ہونے دیتا ہے، بلکہ وہ تو ذرا سی آزمائش کرتا ہے، وگرنا وہ تو رحیم ہے، وہ تو کریم ہے، وہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کی محبت کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ کہ اس نے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ہم اس مادی دنیا کے نظاروں سے مرعوب اور متاثر ہو کر سوچ بھی نہیں پاتے اور وقت بھی نہیں نکال پاتے کہ کس طرح اس نے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا۔ یہ وہی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو ماؤں کے پیٹوں اور بطنوں کے اندر، بطون کے اندر صورت گری کرتا ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے متناسب بنایا، نیک سکھ سے درست کیا۔ خود انسان کا اپنا وجود یہ بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی لافانی شعر کہا، اگرچہ یہ پنجابی زبان ہے لیکن اس میں بڑا پیغام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا، ایتھے پا فقیرا چاہتی ہو، نہ کر منت خاج خزر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو۔ کہ انسان کس وجہ سے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے کہ اس کا وجود، اس کے اعضاء اور جوارے، اس کے وجود کا ایک ایک عضو اسے یہ دعوت دے رہا ہے کہ اس پر غور کرے اور رب کی معرفت اور رب کا ذوق حاصل کرے، رب کے ساتھ جڑے، اس کا وجود، اس کا پور پور، اس کے وجود پر رونگٹے، ایک ایک چیز اسے رب کی معرفت کی دعوت دے رہی ہے۔ اس لیے شاعر مشرق نے کہا، شاعر مشرق نے کہا کہ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اور عربی میں کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ من عرف ربہ فقد عرف کلہ، جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے وہ سب کو پہچان لیتا ہے۔ چنانچہ جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، کیسے ممکن ہے کہ ان کی نگاہ میں غیرت نہ ہو اور ان کے قوا اور ان کے اعصاب کے اندر قوت نہ ہو اور ان کے قدموں کے اندر ثبات اور استقامت نہ ہو؟ اس لیے بجا طور پر قرآن مجید اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی صفات کے تذکرے میں کہہ رہا ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، وہ اپنے رب کے کرم کو، اس کے جود و سخا کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی طرف سے ملنے والی سلامتی کو، امن کو، اس کے کرم کو پہچاننے کے نتیجے کے اندر وہ یہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ بھلا کون صاحب برتری جو کرے گا تیری برابری، بھلا کون صاحب برتری جو کرے گا تیری برابری، تو ہے بادشاہوں کا بادشاہ، تو عظیم سے بھی عظیم ہے۔ جبکہ میرا نام و نشان تھا، یہ زمین تھی آسمان تھا، جبکہ میرا نام و نشان تھا، یہ زمین تھی آسمان تھا، تو ازل سے پہلے موجود تھا، تو قدیم سے بھی قدیم ہے، تو رحیم ہی نہیں اے خدا، تو رحیم سے بھی رحیم ہے، تیرا قہر بھی ہے کرم بھرا، تو کریم سے بھی کریم ہے، اور میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، تو نے دیکھے اور چھپا لیے، میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، تو نے دیکھے اور چھپا لیے، تو ہے بات بات کو جانتا، تو علیم سے بھی علیم ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں رحمان کے بندوں کے بارے میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ کائنات کے سب سے بڑے گناہ، جو گناہ کبیرہ ہے، ظلم عظیم ہے، شرک سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن کیا رحمان کے بندے صرف رحمان سے متعلق ہوتے ہیں اور وہ صرف اللہ اللہ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کا اگلا حصہ ایک اور گناہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ رحمان کے بندے اس سے بھی بچتے ہیں، اور وہ گناہ کیا ہے؟ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کی جان نہیں لیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ توحید کا مفہوم وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دوسرے انسانوں سے ان کا واسطہ ہی نہ پڑے، بلکہ قتل ناحق کی نوبت تو اس وقت آتی ہے کہ جب توحید والوں کا بھی دوسروں کے ساتھ معاملہ ہو، اور وہ اجتماعیت سے متعلق ہوں، معاشرے میں اور بستیوں میں رہتے ہوں، پھر وہاں اجتماعیت کے اندر غصہ بھی آ سکتا ہے، کوئی ایسی فساد کی کیفیت بھی رونما ہو سکتی ہے، کوئی زیادتی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی وقت انسان اپنے نفس کے زیر اثر آ کر یا کسی گروہی، جماعتی اور حزبی تعصب کی بنیاد پر، یا طمع اور لالچ کی بنیاد پر، یا جائیداد کے جھگڑے میں، یا کسی حادثے اور واقعے کے رد عمل میں، کوئی بھی صورت، کوئی بھی محرک۔ لیکن رحمان کے بندے کون ہیں جو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ کے بندے کسی انسان کی جان لے لیں، بلکہ وہ اللہ کے قانون، اس کی حدود کے پابند ہوتے ہیں، نہ تو وہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے قانون اور حد کو توڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ اسلام ہے جس کے بارے میں قرآن مجید ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہدل للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، لیکن دیکھیے اگر آپ غور فرمائیں تو جب یہ کہا گیا کہ وہ کسی انسان کی ناحق جان نہیں لیتے، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف متقین اور مسلمانوں کو نہیں، تمام بنین و انسان کو قرآن کا نظام اور اسلام کا نظام حیات تحفظ اور تقریم عطا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کسی مسلمان کی جان نہیں لیتے، اور یہ قرآن نے نہیں کہا کہ ایک مسلمان کا قتل سب مسلمانوں کا قتل ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ایک انسان کا قتل سب انسانوں کا قتل ہے۔ تو کیا مشرق اور مغرب کی دنیا، مختلف براعظموں میں رہنے والے، مختلف علاقوں، نسلوں کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے اس قرآن مجید کے محتاج نہیں ہیں کہ قرآن کا نظام ہو، قرآن کا معاشرہ ہو، قرآن کی بنیاد پر عدلیہ ہو، قرآن کی بنیاد پر لوگوں کو تحفظ ملے؟ اور اب یہ قرآن مجید وہ تاریخ نہیں رکھتا کہ جو چند برسوں پر محیط ہو، جس کا تعلق ماذ مکے اور مدینے کی گلیوں سے ہو۔ بلا شبہ وہ گلیاں بھی ہمیں عزیز ہیں، وہ واقعات بھی قرآن کا شان نزول ہیں، وہیں سے روشنی پاتے ہیں، وہیں سے رہنمائی لیتے ہیں، لیکن بات اتنی نہیں ہے، بلکہ اب تو قرآن کی تاریخ میں 800 سال یورپ میں قرآن کا اقتدار ہے، قرآن کی تاریخ میں 1000 سالہ مسلمانوں کا دور عروج ہے، جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں قرآن کا معاشرہ، اور جہاں جہاں قرآن کا معاشرہ وہاں تاریخ گواہ ہے کہ اگرچہ مسلمانوں سے غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں قرآن کے مطابق مسلمانوں نے نظام قائم کیا، تو بلا تفریق مذہب و نسل سب کو تحفظ فراہم کیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ یہودیوں پر عیسائی سلطنتوں کے اندر ظلم ہوتا تھا اور یہودی پناہ کی تلاش میں مسلمانوں کی سلطنت اور دربار سے وابستہ ہوتے تھے اور امن پاتے تھے، اقلیتوں کو حقوق دیے جاتے رہے۔ اور آج بھی قرآن مجید ضمانت دیتا ہے، آج بھی ضمانت دیتا ہے کہ یہود و نصارہ ہوں اور یا سیکولر دنیا ہو، لا مذہبیت کی طرف مائل لوگ ہوں یا ظلم کی چکی میں پسنے والے مسلمان ہوں، قرآن مجید اور اس کی اس طرح کی آیات امن اور سلامتی کی ضامن ہیں۔ رحمان کے بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی جان کو تحفظ فراہم کریں، الا بالحق، ہاں کبھی حق قائم کرنے کے لیے، نظام عدل اور نظام قسط قائم کرنے کے لیے، ظلم، طغیان، بغاوت اور سرکشی کو، نفس پرستی کو روکنے کے لیے۔ اگر قتل کرنا پڑے تو اسلام بخشوں کا اور اسلام غیر جانبداری کا دین نہیں ہے۔ توحید غیرت سکھاتی ہے، اور غیرت اللہ کی زمین پر کسی اور کی خدائی، کسی اور کی بادشاہت کو اللہ سے بڑھ کر قبول نہیں کرنے دیتی۔ اس لیے ایمان والے مفاہمت کے نہیں، ایمان والے الفرقان کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں، ایمان والے ماز صلح جو نہیں ہوتے، ہم ام چاہتے ہیں، ہم ام چاہتے ہیں، مگر ام کے لیے گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں ہوں سربکف، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اگر انسانی بستیوں کو خطرہ ہو، کسی کا اسلحہ، کسی کے ٹیکنالوجی، کسی کی معاشی حکمت عملی، کسی کی شرارت اور سازش کرنے والے ادارے، اور کسی کے بینک، اور کسی کی یلغار، اور کسی کا نیو ورلڈ آرڈر، کسی کا نظام زندگی، کسی کی تہذیب، یہ ہدف بنا لیں، ہدف بنا لیں کہ خدا کی زمین پر خدا کے اقتدار کو قائم نہیں رہنے دینا، مسجدوں اور ان کے میناروں سے بلند ہونے والی آذانوں کو خاموش کر دینا ہے، اور کوئی منصوبہ بنا لے کہ بستیوں کے اندر اللہ اکبر کی بجائے ہمارا نام اونچا ہو اور وہ آگے بڑھیں، تو ایسے لوگوں کا راستہ روکنا توحید والوں کی ذمہ داری ہے۔ وہاں انسانی جان کی حرمت کو قائم رکھا جائے گا، اسلامی جہاد کے آداب کا خیال رکھا جائے گا، لیکن مومن نرم چارہ نہیں بنیں گے بلکہ مومن آگے بڑھیں گے، اور کیا کریں گے، وَعِدُّ لَهُمْ مَنِ اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ، اسباب کو بروئے کار لائیں گے، قوت کو استعمال کریں گے۔ جب حق کو قائم کرنا ہوگا تو وہ نکلیں گے، انفرو خفافم وثقالم، وہ ہلکے ہوں گے یا بوجھل ہوں گے، جد و جہد کا راستہ اختیار کریں گے، وہ رک نہیں جائیں گے، وہ آگے بڑھیں گے۔ ایک سیل رواں ہوگا، اگر کوئی اللہ کے نظام اور اس کی حدود کو قبول کرے گا اور زمین پر نظام عدل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، تو ہم اسلام والے ہیں، توحید والے ہیں، اور اسلام کا لفظی مطلب ہی سلامتی ہے، اور توحید بندوں سے اور مخلوق سے محبت سکھاتی ہے، اور خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لیکن اس محبت فاتح عالم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن کی راہ پر چلنے والے، قرآن کی طرف راہ دکھانے والے، قرآن کی طرف پکارنے والے، اور انسانی جان کے تحفظ کی آرزو رکھنے والے نرم چارہ ہیں، اور ان کی بستیوں کو بموں سے اڑا دیا جائے، تو یہ بولیں گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں جد و جہد کا، کھڑے ہو جانے کا، قوت کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے رحمان کے بندے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، لیکن جب قتل کرنا حق ہو جائے، حق ہو جائے، تو تلوار ان کا زیور ہوتی ہے، اور وہ پھر کلاشن کوفوں اور ایٹم بموں سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے والے، اور جب بھی آپ سفر پر نکلتے تھے تو کیا روایتیں ملتی ہیں کہ اپنے سینے پر ہتھیار سجا کے نکلتے تھے۔ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ کلاشن کوف کلچر نہیں ہونا چاہیے؟ کس نے کہہ دیا کہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ نہ کرے کہ ظلم کا ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک پتھر اور ایک غلیل بھی ہو، ایک چاقو بھی ہو، لیکن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ظلم اور بغاوت روکنے کے لیے مسلمانوں کے پاس بہترین ٹیکنالوجی، بہترین اسلحہ کلاشن کوفز ہونی چاہیے اور مسلمان بیدار ہوتے ہیں، مسلمان چوکس ہوتے ہیں، اور مسلمان باطل اور باطل کی راہ پر چلنے والوں کا راستہ روکتے ہیں۔ یہ توحید سے ملنے والی غیرت کا سبق ہے۔ چنانچہ یہ دو بڑے گناہ ہیں، ایک کسی کو ناحق قتل کرنا اور دوسرا شرک کی راہ پر چلنا۔ مسلمان اس سے اجتناب تو کرتے ہیں لیکن مغالطوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جب وہ توحید کی راہ پر چلتے ہوئے شرک کی مذمت کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، تو اس میں یہ بات بھی میں ضرور عرض کروں گا کہ اس کا مطلب معاذ اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کا بیان نہیں ہے، بلکہ توحید کی اصل کیا ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ معبودان باطل اور مشرکین مکہ کے بت اور ہندو مت کی دیویاں اور دیوتے اور عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا قرار دینا بس اس کی نفی کر کے ہم فارغ ہو جائیں۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اپنے نفس کی، اپنے خواہش کی بھی نفی کریں اور خواہش کو اللہ کے حکم کا پابند بنائیں۔ بات یہ ہے، اور جب خواہش کو اللہ کے حکم کا پابند بنایا جائے تو پھر اس کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے نفس کے زیر اثر کسی کی جان لے لے اور کسی کی جان کے لیے خطرہ بن جائے، بلکہ نہیں، اس کی لڑائی اور اس کی صلح ہر چیز لوجہ اللہ، اللہ کی محبت میں اس کی دوستی، اس کی دشمنی، من احب للہ و ابغض للہ، جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، داخلی امور بھی اللہ کے لیے اور خارجہ تعلقات بھی اللہ کے لیے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات اس وجہ سے کہ ان کا قبضہ ہے، ان کی قیادت ہے، ان کی سعادت ہے، اور امیگریشن اس لیے کہ وہاں رزق زیادہ ملتا ہے، فکر معاش کے نتیجے کے اندر، اور ساتھ توحید کے ترانے بھی۔ نہیں، زباں پہ نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ زبان پہ توحید اور نفس کی خواہشات اور نفس کی آلائشوں میں لت پت روزانہ ہی ایک ایک رکعت کے اندر اللہ سے دست بستہ ہی عرض کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جن کو تو مبغوض ٹھہراتا ہے، جن سے تو ناراض ہوا۔ اور مفسرین کرام اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور توحید پرست اپنے معاشروں کے اندر اللہ اکبر کہیں اور ایک ایک رکعت میں پناہ مانگے یہود و نصارہ کی راہ سے، اور امیگریشن کے لیے بھی کوششیں کریں، اپنی اولادوں کو بھی ان کی سرزمین پر بھیجنے کے خواب دیکھیں اور انہیں وہاں بھیجیں۔ ایز یو سو سو شل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور پھر یہ کہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور مسلمان ذبو حال ہیں، اور مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ہر جگہ وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، توحید خالص ہے، توحید غیرت ہے، توحید قوت ہے، قوت کا سرچشمہ ہے، توحید ضعف نہیں ہے، توحید کمزوری نہیں ہے، توحید بہادری ہے، اور مسلمانوں کو جری اور بے باک بناتی ہے اور انہیں انسانیت کے تحفظ کا ضامن بناتی ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں تیسرا جو گناہ بیان کیا جا رہا ہے جس سے رحمان کے بندے اجتناب کرتے ہیں، ولا یزنون، کہ وہ بدکاری اور زنا سے اجتناب کرتے ہیں، اس لیے کہ توحید کی راہ پر چلنے والے، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے رحمان کے بندے ہوتے ہیں، نفس کے بندے نہیں ہوتے۔ ان کا پورا وجود اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی کے اندر ہوتا ہے، نہ ان کا دماغ منتشر ہوتا ہے، نہ ان کی نگاہ بھٹکتی ہے، اور نہ وہ اپنے آپ کو نفس کے حوالے کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایسے ماحول کو تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں حیا کا، پاک دامنی کا اور شرم اور غیرت کا کلچر ہو، جہاں پاکیزگی ہو، ایسے ماحول اور کلچر کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حیا کے کلچر، حیا کے خاندان، حیا کی بستی اور حیا کے معاشرے کو چھوڑ کر بے حیائی کا خود رخ کریں، اور پھر عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، بد نظریاں کریں اور وہ سامان خرید خرید کے لائیں، وہ سامان جو زنا کا راستہ دکھاتا ہے، جو اخلاط مرد و زن کی تعلیم دیتا ہے، اسی کمرے میں کسی کھڑکی کے قریب اور کسی شیلف اور الماری میں قرآن مجید رکھا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ رحمان کے بندے ولا یزنون بدکاری نہیں کرتے، اور وہ قرآن غلاف میں لپٹا رہے اور وہ فریاد کرتا رہے، اور وہ نیچے بیٹھ کر ایسی سیڈیز، ایسے کیسٹ، ایسی نشریات، ایسے چینل ان کے سامنے دست بستہ بیٹھے ہوئے ہوں، توحید بھی اپنی جگہ پہ چل رہی ہو، اذانیں بھی ہو رہی ہوں، اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام بھی بعض اوقات کیا جا رہا ہو، اور ادھر نگاہیں اور قلب اور ذہن شیطان کی روش کے ساتھ وابستہ ہوں، یاد رکھنا چاہیے یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ابتدا میں جنت میں رکھا گیا، دونوں شرم و حیا کے پیکر تھے، دونوں کو اللہ نے بہترین مقام پر اشرف المخلوقات بنا کر فائز کیا تھا، جنت میں ہر نعمت عطا کی تھی، ایک چیز سے روکا تھا، ایک چیز سے روکا تھا اور اس سے اجتناب کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ کے منصوبے کے عین مطابق دونوں غلطی کر بیٹھے، جس سے روکا گیا تھا نہیں رک سکے، تو شیطان کے بہلانے کے نتیجے میں تفسیریں اس بات پر شہادت دیتی ہیں کہ جو پہلا حملہ شیطان کی طرف سے ہوا تھا وہ شرم و حیا پر ہوا تھا، وہ پاک دامنی پر ہوا تھا، دونوں کی شرم گاہیں کھل گئی تھیں، لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کم لباسی، یہ عریانی و فحاشی، اور یہ گندی تہذیب، اور یہ ننگی تہذیب، اور یہ بد نظری کے مظاہرے کہ جس کی تصویریں، جس کے سٹیکر، جس کا انٹرنیٹ، جس کے اشتہارات، جس کا میڈیا، جس کا مشرق و مغرب پر غلبہ، جس کے نتیجے کے اندر انسانی دماغ موف ہو جاتا ہے، پاکیزہ و حیادار بچے اور بچیاں گمراہی کے راستے اور انحراف کے راستے اختیار کرتے، خاندانی نظام ٹوٹتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے ان سب ذرائع سے اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ تین بڑے گناہ ہیں جو اس وقت ایک چیلنج کی طرح قرآن کی سچائی پر مہر لگا رہے ہیں کہ قرآن نے ٹھیک خبردار کیا تھا کہ رحمان کے بندوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ توحید اور شرک کی آپس میں ملاوٹ ہو جائے گی، اور قرآن نے کہا ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور قرآن کی سچائی ہے اس آیت کریمہ میں، قرآن نے صدیوں پہلے کہا کہ رحمان کے بندے نہ حق کسی کو قتل نہیں کریں گے، دہشت گرد وہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ امن کے پیامبر ہوں گے، اور دہشت گردی کے خلاف رد عمل میں اور امن کی علمبرداری میں وہ نرم چارہ بھی نہیں ہوں گے، وہ ظالم کو پہچانیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ دہشت گرد وہ نہیں ہیں کہ جن کے سکولوں اور مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں پر بم گرائے جاتے ہیں، دہشت گرد وہ نہیں ہیں، توحید انہیں شعور عطا کرتی ہے، دہشت گرد وہ نہیں ہیں جو مسجدوں میں وضو کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، دہشت گرد وہ ہیں کہ جو ان معصوموں کو اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہمارا رب ہے، ان کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ لہٰذا ایک طرف قرآن مجید انسانیت کو تحفظ دیتا ہے، تو دوسری طرف یہی قرآن مجید جد و جہد کا حکم دیتا ہے، اور تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں شیطان کے چیلوں کی قیادت اور سیادت کی وجہ سے، طاغوت کے غلبے کی وجہ سے، اور زمام کار اور قیادت صالحین کے ہاتھ سے چھن جانے کی وجہ سے، اور امت مسلمہ کے غیر سیاسی ہو جانے کی وجہ سے، امت مسلمہ کے ایک امن کے غلط تصور کا ترجمان ہو جانے کی وجہ سے، جہاد کی راہ چھوڑ دینے کی وجہ سے، خود غیروں کی بستیاں اور کافروں کی سرزمین تو ایک طرف، مسلمانوں کی بستیاں جس خطرے کی زد میں ہیں، وہ بدکاری اور گناہ کا وہ راستہ ہے جس کی طرف رحمان کے بندے رخ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ان تینوں سے رحمان کے بندے بچتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کے لیے یوزا افلح العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا دوہرا عذاب ہے، اور رحمان کے بندے تو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے اور اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اور وہ عذاب کوئی ایک دو دنوں اور سالوں کا نہیں ہے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، اس میں ایک تو ہمیشہ رہنا ہے، مُحَانَا رسوائی کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ یہاں وہ موحد کہلاتے ہو سکتے ہیں، یہاں وہ توحید پرست کے نام پر جانے جائیں گے، اور یہاں وہ امن کے پیغمبر ہوں گے، اور یہاں بظاہر ان کی صورت پر سیرت پر پردے پڑے ہوئے ہوں گے اور لوگ انہیں شریف سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ نفس کے بھید جانتا ہے، محرکات کو جانتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو حسن نیت نہ ہو، توحید خالص نہ ہو، غیرت ایمانی نہ ہو، اور وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں وہ یخلد فیہ مہانا کہ آخرت میں انہیں رسوائی کا سامنا ہو. اور قرآن و حدیث میں ایسے نظارے ہیں کہ یہاں بڑے نیک بڑے شرفا، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ درس دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں، اور رسوائی یہ ہے کہ ان کی بات سننے والے، ان کے بارے میں اچھی رائے رکھنے والے، ان کے وزٹنگ کارڈ سے متاثر ہونے والے، ان کی شرافت کی گواہیاں دینے والے، انہیں مہمان خصوصی بنانے والے، انہیں معزز سمجھنے والے انہیں دیکھیں گے کہ اچھا جناب، فلاں شیخ طریقت، فلاں مولانا، فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں مدرس صاحب، فلاں دائی صاحب، اور فلاں سماجی کارکن صاحب، اور فلاں عہدے والے، آپ اس عذاب کو بھگت رہے ہیں. قیامت کا دن ایسا ہی دن ہے کہ جہاں الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ فرماتے ہیں زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، پھر یہ ہاتھ اور پاؤں بولیں گے اور گواہیاں دیں گے کہ کیسے استعمال کیا گیا. چنانچہ سنبھلنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے، اور دین متین اور توحید خالص کی طرف آنے کی ضرورت ہے. امتحان اور فتنے کا زمانہ ہے، آزمائش کا زمانہ ہے، اور زمانہ سازگار نہیں ہوتا، امتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے، اس لیے سنبھلنے کی ضرورت ہے. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. کودے گا جو اس آگ میں وہ کامراں ہو جائے گا، اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ تعالی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.